ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر آخر بالرعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعد، وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فساقا إلا من اتقى الله وبر وصدق، وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، وقال التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى کا پاک ارشاد ہے، ایمان والوں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال میں تصرف مت کرو، ناحق طریقے سے مال مت کماؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراضی، مگر یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار سے جو تم کماؤ وہ ٹھیک ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کا خون مت کرو. آگے فرمایا کہ جو ناحق طریقے سے ناجائز طریقے سے کاروبار کرے گا، اور جو کسی مسلمان کا قتل کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اور اللہ کے لیے اس قسم کے بہت سے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا مشکل نہیں ہے. یہ اور اس قسم کی آیات بتاتی ہیں کہ جس طرح عبادات اسلام کا حصہ ہیں، دین کا اہم ترین حصہ، دین کا اہم ترین حصہ معاملات ہیں، بلکہ معاملات اپنی اہمیت اور وسعت کے لحاظ سے عبادات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ دین میں عبادات کا حصہ ایک چوتھائی ہے، دین میں عبادات کا حصہ ایک چوتھائی ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، نوافل، اوراد، صدقہ خیرات، یہ عبادات کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسلام میں عبادات کا جو حصہ ہے وہ ایک چوتھائی ہے، جبکہ معاملات اور معاشرت کا جو حصہ ہے وہ تین چوتھائی ہے. معاملات اور معاشرت کا جو حصہ اسلام میں ہے وہ تین چوتھائی، اور ایک چوتھائی وہ عبادات کا ہے. مشہور فقہ کی کتاب ہدایہ اگر آپ اٹھائیں تو اس کی چار بڑی بڑی جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادات سے متعلق، اور پہلی جلد سے زیادہ لمبی جلدیں جو بات کی تین ہیں، معاشرت سے متعلق ہے، معاملات اور معاشرت سے متعلق ہے. تو گویا دین کا اکثر حصہ، دین کا اکثر حصہ معاملات پر مشتمل ہے، دین کا ایک چوتھائی حصہ عبادات پر مشتمل ہے. پھر معاملات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عبادات کو معاملات پہ تو موقوف کیا گیا ہے، لیکن معاملات کو عبادات پہ موقوف نہیں کیا گیا. ایک شخص کی عبادت تب قبول ہوگی جب اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے. ایک شخص روزے دار ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. جب معاملات ٹھیک نہیں تو عبادات اگرچہ اس نے کیا ہوں، لیکن اس کی عبادت اللہ تعالی کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکے گی. معاملہ غلط ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص عاجزی اور تواضع کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اور اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا جسم حرام سے پھلا پھولا ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابْ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، حالانکہ دعا کے قبول کرنے کے لیے اس نے ذکر کیا، ذکر کا سہارا لیا، تلاوت کا سہارا لیا، نفل کا سہارا لیا، لیکن فرمایا دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے، معاملہ ہے، وہ معاملہ اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو عبادات کو معاملات پہ موقوف کر دیا اسلام نے، اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے معاملات کا. اسی طرح معاملات کی اہمیت کا اسلام میں اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عبادات کی تلافی قبل از مرگ یا بعد از مرگ تو ہو سکتی ہے، لیکن معاملات کی تلافی توبے سے یا کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. ایک شخص ہے، اس نے پوری زندگی بیچارے نے نمازی نہیں پڑھی، اب 50-60 سال کا ہے، توبے کی توفیق ملی، تو اب جو پچھلی نمازیں ہیں ان نمازوں میں کوتاہی یا ان نمازوں کے نہ پڑھنے کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ یہ شخص قضائے عمری شروع کر دے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز یا دو نمازیں ملا لے، 40 سال کا ایک وہ لگا کے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہر نماز کے ساتھ ایک دو نمازیں ملا کے پڑھتا رہے اور فرضی پڑھے، سنت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سہولت بھی دے دی اسلام. اور اگر معذور ہو گیا ہے، بستر مرگ پہ ہے، اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ نماز، وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، تو قضا کیا کرے گا؟ تو صورت ہے کہ فدیہ ادا کر دے، روزوں کا فدیہ دے دیا کرے، نمازوں کا فدیہ دے دیا کرے. اور اگر زندگی میں ایسا موقع نہیں ملا اور مرتے مرتے شرمندگی ہو رہی ہے، تو وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے اور میری طرف سے کسی کو بھیج کے حجے، میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے، حجے بدل. توبہ بھی کیا، تلافی کی صورت بھی بنا کے چلا گیا دنیا سے، اس کی معافی ہو سکتی. لیکن ایک شخص کے معاملات گڑبڑے، 50-60 سال سے حرام کھا رہا ہے، حرام سے پلا ہے، پوری کمائی اس کی حرام کی ہے، اب بڑا عبادت گزار بن کے مسجد میں عبادت کے ذریعے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کروا رہا، اب اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. سود کے ذریعے جو کمایا، شراب نوشی کے ذریعے جو کمایا، جسم فروشی کے ذریعے جو کمایا، حسن فروشی کے ذریعے جو کمایا، جوئے کے ذریعے جو کمایا، رشوت کے ذریعے جو کمایا، اب کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو حلال کرنے، سوائے اس کے کہ اپنا پورا مال یا جتنا مال ہے اس کے ذہن میں ہو، جب تک وہ دے نہ دے جو اس کے حقدار ہیں، یا وہ لوگ خود سے معاف کر دیں. اور ظاہر ہے ایسی صورت ممکن نہیں ہوتی، کس کس کے پاس جائے گا. تو معاملات میں جب خرابی آتی ہے تو نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تلافی کی صورت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. لیکن عبادات میں اگر کوتاہی آئے تو تلافی کی بہت سی صورتیں نکل سکتی ہیں. میرا مقصود بتانے کا یہ ہے کہ جب عبادات ایک چوتھائی، معاملات تین چوتھائی، عبادات موقوف ہے معاملات پر، عبادات کی تلافی کی صورت ممکن ہو سکتی ہے، معاملات کی تلافی کی، معاملات کی خرابی کی تلافی، اس کی تلافی کی صورت ممکن نہیں ہو سکتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر معاملات کی صفائی کی کس درجہ اہمیت ہے. ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتہاد، وذکر آخر بالرعت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالرعت. فرمایا ایک شخص ہے جو عبادات، رات دن عبادتیں کرتا رہتا ہے، مجاہدے کرتا رہتا ہے، ریاضتیں کرتا رہتا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو لمبی لمبی عبادتیں نہیں کرتا، لمبی لمبی عبادتیں نہیں کرتا، لیکن اکثر وقت اس کا کاروبار میں گزرتا ہے، لیکن کاروبار کرتے ہوئے وہ معاملات کی صفائی رکھتا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کاروبار کرتا ہے. ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عبادتیں ریاضتیں کر رہا ہے، دوسرا شخص فرائض پہ اکتفا کر رہا ہے، باقی وقت کمائی میں گزار رہا، لیکن کمائی کر رہا عبادت سمجھ کے، معاملات کر رہا اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے نہیں. احتیاط، حلال حرام کی تمیز رکھ کے معاملات کرتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات دن کا یہ عبادت گزار اس صحیح معاملہ کرنے والے کاروباری شخص کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. بتا دیا میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح عبادت کو عبادت ہم کرتے ہیں حکم خداوندی سمجھ کے، نماز پڑھتے ہیں اپنی منمانی طریقے، اپنی منمانی کے ساتھ نہیں، خود ساختہ طریقے سے نہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں سیکھ کے، عبادت ادا کرتے ہیں اصولوں کا خیال رکھ کے، اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا کوئی ذاتی میٹر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم، اللہ میری یہ عبادت قبول تب کرے گا جبکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. جبکہ معاملات کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے. فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس ذہن کے ساتھ عبادت کرتے ہو اسی ذہن کے ساتھ معاملات کرو. جو تم کاروبار کرتے ہو، دکانداری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کسی دفتر میں بیٹھ کے ملازمت کرتے ہو، اپنی دنیاوی ذمہ داریاں نبھاتے ہو، جج کی صورت میں، کسی افسر کی صورت میں، کسی وزیر کی صورت میں، اس کو اسلام کا ایک حکم سمجھو، بالکل اس طرح جس طرح عبادات کو تم حصہ دین سمجھتے ہو، معاملات کو، اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی حصہ دین ہی نہیں بلکہ تین چوتھائی حصہ سمجھ کے، تین چوتھائی حصہ سمجھ کے دنیا کے کاروبار میں شریک ہو جایا کرو. جب ذہن یہ ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں، میں جب دفتر میں ہوں میں ایک عبادت کر رہا ہوں، میں کسی ادارے میں ملازمت کر رہا ہوں میں ایک عبادت کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں میں تجارت نہیں میں ایک عبادت کر رہا ہوں، میں وزیر ہوں میں وزیر نہیں میں ایک عابد ہوں میں عبادت کر رہا ہوں، میں حکومت کی کرسی پر ہوں میں حکومت کی کرسی پہ نہیں میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے عبادت سمجھ کے. جب عبادت سمجھ کے ہم لوگ کاروبار کریں گے تو ذہن لازمی طور سے پھر بنے گا یہ کہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پھر یہ ہے کہ کاروبار سے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکام ہیں، ان احکام اور ان اصولوں کی میں نے پاسداری کرنی ہے. اور پاسداری تب ہو سکتی جب ان اصولوں کو میں معلوم کروں گا، ان کو سیکھوں گا، سیکھ کے کاروبار کروں گا. کاروبار چلانے کے جو دنیاوی اصول و ضابطے وہ تو سیکھتے ہیں لوگ، لیکن جو شرعی احکام و مسائل ہیں وہ نہیں سیکھتے. ذہن یہ دیا کہ وہ بھی سیکھو. کاروبار کو بڑھانا بھی ہے، کاروبار کو حرام سے بچانا بھی ہے. کاروبار کے بڑھانے کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے دینی احکام کی پاسداری کی ضرورت ہے. اور دین کے بارے میں جو ایسا تاجر ہو، ایسا کاروباری ہو جو کاروبار کو عبادت سمجھ کے کرتا ہو، کاروبار کو دین کا اہم ترین جز سمجھ کے کرتا ہو. فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو ایسا تاجر ہوگا اس کو جنت کے اندر اعلی درجہ، اعلی مقام تو حاصل ہوگا ہی، لیکن اس کو معیت ملے گی انبیاء کی، معیت ملے گی انبیاء کی، معیت ملے گی صدیقین کی، معیت ملے گی شہداء کی. یہ تین اہم ترین، اہم ترین اور انتہائی انتہائی اعلی اعلی جو درجے ہیں، درجہ انبیاء کا آتا ہے، اس کے نیچے صدیقین کا آتا ہے، اس کے نیچے شہداء کا آتا ہے. فرمایا اس شخص کو جو درجہ ملے گا، جو اپنے دنیا کے کاروبار کو عبادت سمجھ کے، دینی معاملے، معاملات سے متعلق، کاروبار سے متعلق جو احکام ہیں ان کو سیکھا بھی اور ان کو فالو بھی کر رہا، ایسے شخص کا مقام آخرت میں کیا ہوگا کہ اس کا حشر، اس کو معیت ملے گی انبیاء کی، اس کو معیت ملے گی صدیقین کی، اس کو معیت ملے گی شہداء کی. اب یہ ایک عام عبادت گزار کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی اسلام نے نہیں کی. اسلام اس شخص کی حوصلہ افزائی کر رہا، اسلام اس شخص کا اعلی مقام بتا رہا، اسلام اس شخص کو انبیاء، شہداء اور صدیقین کی صف میں کھڑا کر رہا جو ایک دنیا دار شخص ہے، ایک دنیا دار شخص ہے، لیکن دنیا دار ہے، دنیا داری کر رہا عبادت بنا کے، دنیا داری کر رہا اسلام کے اصولوں کی پاسداری کر کے. اور فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ جو سچا تاجر ہوگا جنت میں جانے کے بعد تو یہ بڑا مقام ملے گا، لیکن قبروں سے اٹھنے کے بعد جو ایک بڑی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، جنت میں داخلے تک حشر نشر کے، حشر نشر جو ایک لمبا ایک وہ ایک لمبا عرصہ ہے جہاں کسی کو سایہ تک میسر نہ ہوگا، سب پریشانی کے اندر ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے مقام کو اس جگہ پر بھی نہیں بھولے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دنیا دار، ایسے دنیا دار شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ دنیا دار شخص کے لیے جو دنیا داری کر رہا ہو، دنیا داری کر رہا ہو، دینی احکام کے اصولوں کا خیال رکھ کے، کاروبار کو دنیاوی انداز میں سیکھ کے نہیں، بلکہ کاروبار کر رہا، کاروبار کر رہا، کاروبار کر رہا، دین اور دنیا دونوں کو، دونوں کا امتزاج رکھ کے وہ کاروبار کر رہا، کاروبار کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جس طرح دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ دینی احکام کا سیکھنا اور ان احکام کا اس کاروبار میں خیال رکھنا یہ حد درجہ ضروری ہے. جب اس درجہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے معاملات کو اپنے دین سے نکال دیا، سائڈ پہ کر دیا؟ ہم کتنے ہیں، کسی کا سونے کا کاروبار ہے، کسی کا منی کا کاروبار ہے، کسی کا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے، ہر بندے کا. آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہوئے کبھی اس پر جو اسلام کے اصولوں سے متعلق کوئی کتاب کبھی ہم نے کوئی پڑھی ہے؟ ایکسپورٹ امپورٹ سے متعلق جو اصول و ضوابطیں، دنیاوی اصول و ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کا تو مطالعہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں وکیل سے، لیکن کیا کبھی کسی مفتی صاحب سے کبھی مشورہ کرتے ہیں کہ جی یہ کاروبار میں کر رہا ہوں اس کے حدود کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں؟ میں سونے کا کاروبار کر رہا ہوں جی، سونے کے کاروبار کے لیے اسلام کیا احکام دیتا ہے؟ نہ تو ہم کبھی کوئی کتاب تلاش کرتے ہیں کہ جی اس پہ بھی کسی مفتی صاحب نے کوئی کتاب لکھی، اس کے لیے بھی کیا اسلام کے احکام موجود ہیں؟ آپس کا لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، جو قوانین ہیں ان قوانین کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن کیا اسلامی احکام جو ہیں کیا ان کا ہم خیال رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو آزاد سمجھنے اور نہ پوچھنے کی اور ان احکام کا لحاظ نہ کرنے کی جو ایک بڑی وجہ ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا، کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی دینداری کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اگر آپ منافقین کی جو نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہوئی ہیں، جیسے آیت المنافق ثلاث ہو، اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلفا و اذا تمن خانا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹ بولنے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتا، میں کوئی برائی کر رہا ہوں، نہیں یہ میری مجبوری ہے، مجبوری سمجھ کے یا اپنی ضرورت سمجھ کے یا کاروبار کی ترقی کا راز سمجھ کے جھوٹ بول رہا ہے. وعدہ کرے گا، ہاں بھائی تیرے پیسے دے دوں گا، پانچ دن کے بعد لے لینا، ایک گھنٹے کے بعد لے لینا، پھر فون ہی نہیں اٹھائے گا. اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وہ عزت تمہیں خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. امانت رکھی کہ بھائی یہ لاکھ روپے اپنے پاس رکھ میں دس دن کے بعد لے لوں گا، اب دیکھا اچھا دس دن ہے تو اس کو دس دن تک جو ہے وہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا کہ چلو وہ دن آئے گا تو میں دے لوں، یہ میرے پیسے ہی اپنے پاس رکھ لینا، پیسے کیا دیے کہ اب پیسے وصول ہی نہیں ہو رہے. امانت میں خیانت، دوسرے کی چیز آگے بیچ دی کہ جب یہ مانگے گا تو کہیں سے خرید کے دے دوں. یہ منافق کی نشانیاں بتائی. اگر دیکھا جائے تو منافق کی نشانیوں کا تعلق عبادات سے نہیں ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں جو فرمائی آپ نے عبادات کے بارے میں نہیں فرمائی کہ منافق نماز ایسی پڑھے گا، منافق ذکر اس طرح کرے گا، منافق روزے اس طرح رکھے گا یا روزے رکھے گا نہیں، عبادات کو ٹچ نہیں کیا. منافق کی جو عملی نشانی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، فرمائی وہ معاملات سے متعلق. اس لیے کھڑے مسلمان کا، کھڑے مسلمان کا اور ایک منافق کا جو فرق ہے مابین امتیاز ہے، وہ معاملات کی صفائی سے ہے، معاملات کی صفائی سے. ایک مسلمان اگر معاملات کی صفائی رکھتا ہو تو سمجھ لیں کہ کھڑا مسلمان، اور اگر معاملات کی صفائی نہیں رکھتا بلکہ معاملات میں اپنے آپ کو مادر پتر آزاد سمجھتا ہے، اس کو اپنا پرائیویٹ میٹر سمجھتا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ ظاہر سے تو مسلمان لگ رہا ہے، لبادہ تو مسلمانوں کا اوڑا ہوا ہے، اندر سے یہ منافق ہے. اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں وہ معاملات سے متعلق ہے، اور معاملات کے نہ اصولوں کا خیال رکھا جا رہا اور نہ معاملات کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا. اس لیے جب ہم معاملات کی صفائی کی جب بات آتی ہے تو تین طریقے بیان ہوتے ہیں معاملات کی صفائی کے زمرے میں، تین چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ جو آپ کاروبار کریں وہ حلال کاروبار ہو، آپ کا کاروبار حلال ہونا چاہیے، لہذا اگر حلال کاروبار نہیں تو بھی غلط. جیسے ایک شخص نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جسم فروشی کا اڈا کھولا ہوا ہے، یا وہ اس کا کاروبار جو ہے وہ سود کا ہے، یا وہ کما رہا ہے جوئے سے کما رہا، یا وہ کما رہا رشوت کے ذریعے، اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ حرام ذرائع ہیں. اور ایک شخص کا کاروبار تو حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن جو کاروبار کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ہیں. ایک شخص حلال تجارت کر رہا، حلال تجارت کر رہا ہے، لیکن تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، تجارت کے اندر وعدہ خلافی کرتا ہے، تجارت کے اندر خیانت کرتا ہے. جب لینے کا وقت آتا ہے، کسی سے لینا ہو، کسی کا مال لینا ہو، تو اس کے مال کی 100 برائیاں بیان کر دیتا ہے، اور جب اپنا مال دینا ہو تو اس کی کمیاں بھی چھپا دیتا ہے. جب کسی سے لینے کا وقت ہوتا ہے اپنا قرضہ وصول کرنے کا، تو ایک گھنٹے تک کا وقت نہیں دیتا، لیکن جب دوسرے اس سے وصول کرتے ہیں تو مہینوں تک دوسروں کا قرضہ ادا نہیں کرتا. حلال کاروبار کر رہا لیکن حلال کاروبار کے جو ذرائع ہیں وہ حرام اختیار کر رہا. اسلام کے اندر، فقہ کے اندر جو ہے وہ بیعوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں بیع فاسد اور ایک کو کہا جاتا ہے بیع باطل. ایک بیع فاسد ہے اور ایک بیع باطل ہے. اگر آپ کانٹریکٹ ایک پڑھیں تو اس میں دو آتے ہیں، ایک ہے وائڈ سیل اور ایک ہے وائڈیبل سیل. تو جس طرح یہ انگلش لا کے اندر دو فرق ہیں، تو اسی طرح اسلام کے اندر ہے. اسلام کے اندر بیع باطل اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز ہی ناجائز ہو، وہ کاروبار ہی ناجائز ہو. کاروبار تو جائز ہے لیکن اس کے ذرائع حرام ہیں، تو ایسے کو بیع باطل نہیں بلکہ بیع فاسد کہا جاتا ہے. تو بیع، ایک شخص بیع فاسد کر رہا وہ بھی غلط کر رہا، حرام کر رہا، ایک شخص بیع باطل کر رہا وہ بھی حرام کر رہا، ناجائز کر رہا. تو معاملے کی صفائی کا جو تعلق ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں معاملات کی صفائی، تو اس زمرے میں تین چیزیں آتی ہیں. کاروبار حلال ہونا چاہیے، کاروبار کے ذرائع حلال ہونے چاہیے، اور جو آپ نے کمایا ہے اس کمانے کا جو آپ محل جو جب خرچ کریں تو اس کا محل بھی جائز ہونا چاہیے. آپ نے حلال ذرائع سے حلال کاروبار کے ذریعے، حلال کاروبار سے حلال ذرائع اختیار کر کے آپ نے کما لیا ہے، لیکن اسے خرچ آپ اسراف کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو خرچ آپ عیاشانہ انداز سے کر رہے ہیں، تو یہ آپ جو محل ہے، ذرائع بھی ٹھیک، کاروبار بھی ٹھیک، لیکن جو خرچ کرنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پہ آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں. فرمایا یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے، اور اسراف کو کبیرہ گناہ میں شامل کیا. بہرحال جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو گئے. دین کا تعلق صرف مسجد تک نہیں، دین کا تعلق میری مرضی تک نہیں، دین محدود عبادات میں نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر عمل، میری تمام سرگرمیاں، دینی بھی دنیاوی بھی، جب تک وہ دین کے دائرے میں نہیں آئیں گی میں مسلمان صحیح انداز میں نہیں کہلاؤں گا. اور عبادات تو قابل معافی ہیں، لیکن معاملات کے اندر اگر گڑبڑ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.